أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على
أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صلوات
اللهم
الحمد للہ ہماری گفتگو جس موضوع یا عنوان کے تحت جاری ہے اور لیکن بہرحال میری پوری کوشش ہے کہ میں ہر تقریر کو ایک اپنی ذاتی حیثیت میں مکمل رکھوں لیکن اوور آل جو عنوان ہے وہ ہدایت ہے قرآن کریم اور معصومین علیہ السلام کی نگاہوں میں اور ہدایت کے عنوان کی اہمیت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ سورہ حمد جو قرآن کریم کے مطالب و معارف کا نچوڑ ہے اس میں صرف ایک دعا اور ایک لفظ ہے, صرف ایک دعا ہے اور وہ دعا ایک لفظ میں موجود ہے اور وہ لفظ کون سا ہے؟ اہدنا, کہ اے خدا ہماری ہدایت فرما. اس سے ہم کو ہدایت کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے زندگی میں کہ اگر انسان کو ہدایت مل رہی ہے, مل گئی ہے, تو زندگی کے اور آخرت کے تمام مسائل حل ہیں. اور اگر خدا نخواستہ انسان ہدایت یافتہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی کرتے رہیں لیکن انسان کامیاب نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پر جو ہمارے سامنے سب سے بڑی مشکل ہماری زندگیوں میں موجود ہے اور ہم سب اس سے افیکٹڈ ہیں ان ون وے اور دا ادر, وہ ہے کہ ہم نے الفاظ اور اصطلاحات قرآن سے لیں, معصوم سے سمجھی جانی, لیکن ان الفاظ اور اصطلاحات کے پیچھے خود خدا اور معصوم کا مطلب کیا ہے یہ نہیں پتا ہمیں. یعنی ہم مختلف ورڈ یوز کرتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں ولایت, ہم کہتے ہیں امامت, ہدایت, ایون توحید, لیکن یہ سارے کے سارے ورڈز ہیں, لفظ ہیں جو ہم قرآن سے اور معصوم سے لے رہے ہیں, لیکن ان الفاظ کے پیچھے وہ حقیقت کون سی ہے جو خدا اور رسول خود بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ پرابلم ہے. تو ہماری پوری زندگی میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان الفاظ کو بار بار دہراتے رہتے ہیں, اور جیسے آیت اللہ جوادی عاملی ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے کہ اوپر ایک امبریلا ہے, اس کے نیچے کرسی خالی ہے, جائش خالی است. وہ اوپر چھتری تو موجود ہے لیکن اس چھتری کے نیچے کیا ہونا چاہیے اس کی خبر نہیں ہے. تو اس بنا پر جو بھی ہمارے پاس الفاظ ہیں ہمیں اس میں دقت کرنا پڑتی ہے, اور دقت کرنے کا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے کہ ہم خود خدا کے پاس جائیں, ہم خود قرآن کی خدمت میں حاضر ہوں, معصوم کے پاس جائیں اور دیکھنے کی کوشش کریں, وہاں سے اخذ کرنے کی, سمجھنے کی ایفرٹ کریں کہ بھئی ان تمام باتوں کا مطلب کیا ہے. اگر آپ ہمارے لیے یہ کہہ رہے ہیں, ہم سے یہ جملہ کہلوا رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم خود خدا سے پوچھیں کہ آپ ہم سے بار 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 ایک جملہ کہلوا رہے ہیں, آپ کیا کہلانا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. میں ایک جملہ تو بار بار رٹ رہا ہوں لیکن اس جملے کے پیچھے اصل معنی کیا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, مجھے بتائیے. اور اگر خدا ہے اور خدا کی طرف سے نظام موجود ہے تو وہ آپ کو بتائے گا. اگر نعوذ باللہ کوئی سسٹم نہیں ہے تو ہم ساری زندگی سوال ہی کرتے رہ جائیں گے. اور اگر ایک نظام موجود ہے جو الہی, تو وہ پھر آپ کو آنسر دے گا. تو اسی حوالے سے یعنی کہ آپ اس گفتگو کا, میں امید کرتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اس ٹاپک کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں, کہ اہدنا ہماری زندگی کی اہم ترین دعا ہے لیکن ہمیں اہدنا کا حقیقی معنی نہیں معلوم, اور اس کے لیے ہم قرآن اور معصوم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور ایک بات اور کہ جو یعنی یہاں پر علامہ طباطبائی کا ایک جملہ مد نظر رہنا چاہیے, بہت اہم بات انہوں نے کہی تھی کہ ہمارے تشیع میں یا بلکہ تمام عالم اسلام میں, آپ کو ایک بات کا علم ہے کہ تقریباً 400-500 سال سے, چاہیے معمولی عرصہ نہیں ہے, اہل سنت میں اس سے بھی زیادہ, 400-500 سال سے ہمارے یہاں پر ہمارے دین میں علم اور تفکر کی اہمیت سائڈ لائن ہو گئی ہے. یعنی ہمارے ماسز, ہمارے لوگ, زیادہ تر افراد جس دین کو اختیار کرتے ہیں اس میں علم اور معرفت اور تعقل کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. آپ عقیدے اور عقیدت کے نام پر کچھ چیزوں کو مان لیں اور ایون بطور رسم و رواج کچھ کاموں کو انجام دے لیں, آپ ایک کامیاب مومن ہیں. یہ ہمارا دین ہے اور یہ ابھی سے نہیں ہے, صدیاں گزر گئی ہیں اسی اپروچ کے ساتھ. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب آج کے دور کا جو مسلمان ہے یا مومن ہے وہ اس بات پر اگر زبان سے نہ کہے تو دل سے یقین لا چکا ہے کہ نجات کا طریقہ یہی ہے بس. اور جہاں کسی نے علم کی بات کی, یعنی علامہ طباطبائی کا جو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, خدا ان کے درجات کو بلند کرے, کہ آج ہمارے سامنے یہ سب چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی, ہم یہ باتیں نہیں کر رہے ہوتے, ہم بھی انہی رسم و رواجی چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے, کہ انہوں نے جو ایک بات کہی اور بہت شاندار جملہ ہے کہ ہمارے حوزے میں قرآن بطور معلومات ہے نہ کہ بطور علم. بہت شاندار جملہ ہے, اگر آپ اس کی اہمیت کو دیکھیں بہت زبردست بات ہے یہ. اور انہوں نے اپنا خون جگر دے کر اور اس حوزے میں علم قرآن کو رکھا, یعنی کہ جس کے نتیجے میں پھر ہمارے سامنے آیت اللہ جوادی عاملی جیسے لوگ آئے, آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے, جنہوں نے ماشاءاللہ 20-20-30-30 جلدیں لکھی ہیں تفسیر قرآن پر, اور آیت اللہ جوادی عاملی کا جو پورا دورہ ہے تفسیر قرآن کا 40 سال میں مکمل ہوا ہے, کہ تفسیر تسنیم اگر آپ دیکھیں میں خیال ہے ابھی تک 60 جلدیں چھپ چکی ہیں اور آدھا قرآن بھی پورا نہیں ہوا ہے. تو یہ والے جو معاملات ہیں یہ ہمارے نصاب سے ہی باہر ہو گئے, اور آج ہم ان باتوں پر یقین کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں بس آپ نے یہ کر لیا, یہ کر لیا, یہ کر لیا, ان چیزوں کو مان لیا. اور ماننے کے حوالے سے بھی جو بات ہے کہ اگر میرے ایک جملے پر آپ یقین کر سکیں, اور میں انشاءاللہ کوئی بھی بات نہ تکلفاً بیان کرتا ہوں نہ کسی کا منہ دیکھ کے بیان کرتا ہوں. صرف نیت یہی ہوتی ہے کہ جو سچ اور حق ہے وہ بیان کیا جائے. اگر آپ میرے اس جملے پر یقین کر سکتے ہیں اور اس جملے کی اہمیت آپ کو ایسے نہیں سمجھ میں آئے گی, مجمع میں نہیں سمجھ میں آئے گی, تنہائی میں آپ اس کو فیل کر سکیں گے. ہم لوگ اپنی ذات کے, اپنی پرسنالٹی کے چھلکے پر رہتے ہیں. ہم ابھی تک خود اپنی ذات میں نہیں اترے ہیں. میرا یہ جملہ آپ کو یہاں مجمع میں سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کے درمیان. یہ جملہ جب آپ رات کی تنہائی میں ہو نا, جب کوئی آپ کے پاس نہ ہو, تب اس جملے کو یاد کر کے فیل کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ یہ بات میں نے کیا کہی ہے. انسان کی جو پرسنالٹی ہے یا ہمارا جو ظاہری ہے نا, اور ظاہر سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں, یہ میری پرسنالٹی کا چھلکا ہے خالی. اس کے اندر جو مغز ہے, گودا ہے, جو خدا نے رکھا, جو خدا نے فرمایا کہ میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا تمہارے پیکر میں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کیا کیا ہے, ظاہر ہے, باطن ہے, قلب ہے, روح ہے, سر ہے, یہ تمام کے تمام پہلو ایک انسان کے وجود میں موجود ہیں. ہم ظاہر سے اتر کر باطن تک بھی نہیں پہنچے ابھی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور میری ذات میں کیا پل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. یہ پہلی لیئر کب ہٹے گی؟ جب ہم قبر میں جائیں گے. جب یہ بدن کی لیئر ہٹے گی نا, تب ہم اپنے آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے. اور اس کو کہا گیا ہے کہ یہ غفلت کے پردے کا ہٹنا ہے, کہ ہم نے اپنے قلب پر غفلت کے پردے, موٹے موٹے پردے ڈالے ہوئے, کہ ہمیں خود نہیں پتا ہم کون ہیں. اور جس دن, یعنی یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, کہ جس دن وہ چیز کھلے گی تو اکثریت کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا. کہ اگر آج اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو نہیں جانچا, اپنے آپ کو نہیں پرکھا, اپنے آپ پر محنت نہیں کی, اپنی ذات, یعنی یہ بھی علامہ طباطبائی کی ایک مثال ہے جو میں پہلے کئی دفعہ دے چکا ہوں, کہ ہمارے نفس کی مثال کیا ہے, اس پانی کے حوض کی سی مثال ہے کہ جس کے اندر ڈسٹ اور ڈرٹ جمع ہوتی ہے, پڑتی ہے, تہہ میں بیٹھتی رہتی ہے. ہم خالی اوپر اوپر سے پانی کو, حوض کو دیکھتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ پانی شفاف ہے, لیکن جہاں اس میں کوئی ایجیٹیشن آئی تو نیچے سے پوری گرد اٹھ کر اور پورے پانی کو آلودہ کر دیتی ہے. اور تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرا حوض یہ تھا, اصل میں یہ تھا میرا حوض, کہ میں خالی اوپر سے اس کو دیکھ کر سمجھ رہا تھا کہ یہ شفاف ہے. تو یہ تمام کے تمام معاملات ہیں جو اہدنا سے مربوط ہیں. یہ والا, یعنی خدا جب ہدایت کرتا ہے تو خدا کی ہدایت کرنے کا مطلب کیا, کہ ہمیں اس بات کی آگہی عطا کی جائے کہ تم خود کون ہو, تمہاری اصل حقیقت کیا ہے, تمہارے معاملات کیا ہیں, تمہارا فائدہ کہاں پر ہے, تمہارے نقصانات کن چیزوں سے وابستہ ہیں. خدا کی ہدایت انسانوں کو افسانوں اور کہانیوں میں الجھانے کا نام نہیں ہے. جو جملہ میں ایک بار بار عرض کر رہا ہوں کہ شیطان نے ہمارے لیے دو جال پھیلائے ہیں اور اس میں وہ بہت زیادہ کامیاب ہے. ایک فیل گڈ والی حالت میں رکھنا ہمیں, کہ ہم ہمیشہ مختلف قسم کے طور طریقوں سے کس حالت میں رہیں کہ بس ہمیں اچھا لگتا رہے, فیل گڈ والی اسٹیٹ, اور پھر ہم اس میں پھنس کر حق اور باطل کی طرف سوچنے کی ہمارے پاس فرصت ہی نہ ہو. اور دوسرا شیطان کا جال, جس میں وہ بہت کامیاب ہے, وہ یہ کہ دنیا کی زندگی کے فوائد کا ملنا ہم کو یہ یقین دلا دے کہ خدا ہم سے خوش ہے. یہ دو اس نے ایسے جال پھیلائے ہوئے ہیں جس میں کثرت سے انسان پھنسے ہوئے ہیں, یعنی مسلمان پھنسے ہوئے ہیں. اور ان دو چیزوں میں اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ پوری زندگی ان کی گزر جاتی ہے اور نہ اس بات پر غور و فکر کرنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور نہ اپنے اندر دیکھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یعنی کہ امام علی علیہ السلام کے آیت اللہ حسن زادہ ام علی نے 40 فقرات اور احادیث نقل کی ہیں جن کا نچوڑ کیا ہے کہ جو شخص اپنے نفس سے باخبر نہیں ہے سب سے بڑا جاہل وہ ہے، جو اپنے احوال نفس کو نہیں جانتا کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے، میرے نفس کی حالت کیا ہے، میرے اندر کون سے معاملات چل رہے ہیں، یہ سب سے بڑا جاہل ہے۔ وہ چاہے دنیا کے اندر سب سے بڑی ڈگریاں لے کے کیوں نہ بیٹھا ہو، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اپنے نفس کے احوال سے بے خبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی ذات کو، یہ جس بدن کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، جن رشتہ داریوں کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، کیا ہم سب کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کب تک ہیں؟ ہم سب کو دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا؟ جیسے قرآن کریم نے ایک مثال دی ہے سورہ حدید میں، وہ مثال یہ ہے کہ یعنی مثال کے لفظ میں غلط استعمال کر رہا ہوں، ایک حقیقت بیان کی ہے سورہ حدید میں کہ لوگ جب آخرت میں اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں، تو ابتدا میں مومنین اور منافقین ایک ساتھ محشور ہوں گے، ایک ساتھ، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ان دونوں کے اندر ایک فرق نمودار ہونا شروع ہو جائے گا۔ یعنی مومن، کیونکہ آخرت کا جو مسئلہ ہے، اس کو بات کو بھی ہمیں ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ آخرت کسی عدالت یا کورٹ اور جسٹس میں پیش ہونے کا نام نہیں ہے، آخرت ہر نفس کی حقیقت کے ابھر کر سامنے آنے کا نام ہے۔ آخرت میں کوئی کورٹ اور عدالت یہ سب کچھ نہیں ہے، جو میں نے اپنے آپ کو بنایا ہے، جیسے ہی اس عالم میں ہر شخص پہنچے گا وہ حقیقت ابھر کے سامنے آ جائے گی۔ جیسے آپ سورہ رحمان کی آیتوں میں پڑھیں کہ یعرفون المجرمون بسیماہم، جتنے بھی مجرمین ہیں وہ اپنی سیما یعنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے، کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سورہ حدید کی آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ کہ پھر وہ علامتیں نمودار ہونا شروع ہوں گی، اور منافقین اپنے اندر اس بدبختی کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے جو ان کے نفس میں تھی، اور مومنین اپنے نفوس میں اس نورانیت کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے جو انہوں نے بنائی دنیا میں۔ اور یہ لفظ خود ان آیتوں میں موجود ہے، یسع نورہم بے ایدیہم و بے ایمانہم، کہ مومنین کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف ان کے ساتھ دوڑ رہا ہوگا، ٹھیک، اور منافقین کو نظر آ رہا ہے کہ یہ نور ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کے بالمقابل نحوست ہے جو ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اب وہاں پر کیا کہیں گے؟ التمسو، التماس کریں گے، التجا کریں گے مومنین سے، نقتبس من نورکم، کیا ہم تمہارے نور میں سے کوئی انگارہ لے سکتے ہیں؟ ان کو کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ تم واپس پڑ جاؤ جہاں سے آئے تھے، وہاں جا کر نور کی التماس اور تلاش کرو۔ نور لینے کی جگہ آخرت نہیں ہے، دنیا تھی اس نورانیت کو لینے کی جگہ۔ اور جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا مین، کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باب، کہ وہ دیوار حائل ہو جائے گی مومنین اور منافقین کو سیپریٹ کرتے ہوئے، اس میں ایک دروازہ ہوگا، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ، اس کے باطن میں رحمت ہے اور اس کے ظاہر میں عذاب ہے۔ اب یہ قرآن کیا سمجھانا چاہ رہا ہے ان جملوں سے؟ کہ اس دنیا کی زندگی میں مختصراً کہ جو ظاہر دنیا تک رہ گیا اس کا حال وہ ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا، مومنین اور منافقین کے درمیان دیوار عائل ہو جائے، جو حقیقی مومنین ہیں اس دیوار کے اندر کی طرف، باطن کی طرف رحمت خدا ہے، بہشت ہے، اور اسی دیوار کے ظاہر کی اور باہر کی طرف عذاب خدا ہے۔ تو یعنی جو لوگ ظاہر حیات دنیا اس کے چھلکے تک فقط رہتے ہیں وہ آخرت میں بھی اس دیوار کے ظاہر پہ ہی ہوں گے، اور وہ افراد اور وہ انسان کے جو اس دنیا میں اس ظاہر کے چھلکے کو پار کر کے باطن اور حقیقت کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ اس رحمت کے در سے میں داخل ہو پائیں گے۔ تو یہ وہ تمام کے تمام معاملات ہیں جو ہدایت سے مربوط ہیں، جن پر سمجھنا، جن پر گفتگو کرنا، جن پر تفکر کرنا، جن پر اپنی عقل کو استعمال کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ تمام امور اور معاملات اس وقت سمجھ میں آتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو خود قرآن اور معصوم کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، نہ کہ وہ اپروچ کہ ہم اپنی طرف سے ہدایت کا تعین کر لیں، ہدایت کی تعریف بھی خود ہی بیان کر لیں، اس کے سارے کے سارے ارکان بھی خود ہی ڈٹرمن کر لیں، اس کے سارے ڈیسیشنز بھی خود ہی جاری کر دیں کہ یہ فلاں کام کر لیں تو ہدایت یافتہ، یہ کس کو، کس نے حق دیا ہے اس بات کا؟ یعنی مجھے مثال کے طور پر کیا ایسا کوئی حق حاصل ہے کہ میں اپنی طرف سے اس بات کا تعین کر دوں، ڈیفینیشن دے دوں، کرائٹیریا ڈیفائن کر دوں کہ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ صرف اس بنا پر یہ کیا یہ حق مجھے حاصل ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر کہ میں ایک خطیب ہوں یا مقرر ہوں یا ظاہراً عالم ہوں، کسی بھی عالم کو یہ حق ہے، کسی بھی مجتہد کے پاس، عارف کے پاس، حکیم کے پاس یہ حق ہے کیا کہ وہ اپنی طرف سے ہدایت کے ارکان کو ڈیفائن کر کے اور ان کے سارے پیرامیٹرز بیان کر دے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اور جو بھی یہ کام کرے گا قیامت کے دن اس کا گریبان ہوگا خدا کے ہاتھ میں، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو درک کرنا ہے۔ تو جس آیت پر میں نے تلاوت کی کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16، اسی میں ہی ہمارے پاس اصل پوائنٹس ہیں جہاں سے ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس کیا آ گئی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گیا خدا کی طرف سے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ ان کے ذریعے سے خدا ہدایت کرتا ہے اس کی جو رضوان الہی کی اتباع کرتا ہے، رضوان الہی کو فالو کرتا ہے۔ اس کو مختلف طریقوں سے ہم نے بیان کیا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک دو نکات ایسے ہیں کہ جن کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات جو اہمیت والی ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہدایت کرتا ہے، ٹھیک ہے، خدا ہدایت کرتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ ہدایت خدا ہی کرتا ہے اور فقط خدا کرتا ہے۔ تو نور اور کتاب مبین اصلاً ہدایت نہیں کرتے، بلکہ بإذن اللہ خدا کی ہدایت کو جاری کرتے ہیں۔ یہ فرق سمجھ رہے ہیں کہ نور اور کتاب مبین کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اپنی بنا پر ہدایت کریں یا نہ کریں، یہ اتھارٹی خدا نے کسی کو نہیں دیا۔ اور اگر ایسی بات ہوتی تو نبی اور امام کے پاس بیٹھنے والے اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگوں میں ہدایت یافتہ افراد قلت میں نہیں ہوتے۔ اگر ایسی ان کے پاس ذاتی اتھارٹی ہوتی تو اتنے سے آپ کو انگلیوں پر گنتی پر گنے چنے جانے والے لوگ نہیں ملتے خالی ہدایت یافتہ۔ کیونکہ یہ بات ہم سوچ سکتے ہیں کہ نبی اور امام جو ہیں وہ خالی چاہیں گے کہ میرے پاس بیٹھنے والے 10 لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں باقی سب یوں ہی رہ جائیں، تو پوسیبل نہیں ہے. تو ہدایت خدا ہی کرتا ہے. اچھا اب یہاں پر دو مین ٹاپکس ہیں جو بیان کرنا ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہدایت خدا ہی کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، کہ کیا یہ خدا کی کوئی ڈسکریشن ہے یا اس کے پیچھے کوئی قانون ہے؟ یعنی خدا جب ہدایت کرتا ہے تو اس کا کوئی قانون ہے جو ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے اور جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں، جس کی بنا پر ہم اپنے آپ کو ہدایت کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں، یا ڈسکریشن ہے؟ یعنی اگر جیسے مثال کے طور پر کہ اب میں ہی ہدایت کرتا ہوں تو آپ بیٹھے رہیے آپ انتظار میں کہ کب قرائے فعال آپ کے نام نکلتا ہے، تو پھر تو یہ ہو گئی، ہدایت کا پیغام تو یہ ہو گیا. یا یہ کہ خدا نے اپنی ہدایت کے لیے کوئی قانون اور سسٹم بنایا ہے اور وہ سسٹم ہم کو بتایا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق پریپیئر کریں، اور جب نعوذ باللہ قیامت میں کوئی شخص بے ہدایت یا والین میں سے ہو کر خدا کی بارگاہ میں جائے تو اس کے پاس شکایت کرنے کا موقع نہ ہو کہ آپ نے ہدایت نہیں کی تھی اس لیے گمراہ ہو گیا تھا. تو کیا نظام ہے وہ خدا کا؟ اس کو یعنی یوں آپ سمجھ لیں کہ خدا کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ دو لیولز پر آتی ہے، دو لیئرز میں آتی ہے. ایک ہدایت ہے جس کو، یعنی یہ جملے سن لیں معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ لفظ ٹرمز بھی ذہن میں رکھنا اچھا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات فائدہ مند بھی ہوتا ہے. ایک ہدایت جو ہے، ہدایت کی پہلی لیڈر یا لیئر جو ہے وہ ہدایت اعطائی ہے، ہدایت وہبی ہے. اور دوسری لیئر ہدایت کی ہدایت جزائی ہے یا پاداشی ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ ہدایت کی پہلی سیڑھی، پہلا درجہ بغیر کسی کے مانگے ہوئے خدا نے عطا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ہدایت کا پہلا جو لیول ہے وہ ہر انسان کو بغیر مانگے عطا ہو چکا ہے، اس میں کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. وہ کیا ہے ہدایت؟ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. سورۃ الانسان یا سورۃ دہر کی ابتدائی آیتوں میں کہ جب ہم نے انسان کو نطفے سے خلق کیا تو اس کے بعد اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، انسان کو سبیل کی ہدایت کے ساتھ پیدا کیا ہے. اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شکر گزار ہو یا اس نعمت کا انکار کرنے والا بن جائے. اما شاکرم و اما کفورا. تو مختصراً میں سمیٹ دوں، وہ ہدایت کیا ہے؟ اولین آپ کی فطرت ہے جو آپ کو ہمیشہ حق کی طرف راغب کرتی ہے. وہ ہدایت اولی کیا ہے؟ آپ کی عقل ہے، کہ آپ جب بھی عقل استعمال کریں گے ہمیشہ حق اور باطل کو پراپرلی ڈیفرنشیٹ کر لیں گے. عقل میں خدا نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو حق اور باطل کا فرق بتائے گی. ہم خود اس کے بعد بےمانی کریں، ہم خود بددیانتی کریں، وہ ایک الگ بات ہے. یعنی آپ خود اس بات کو، جتنے بھی افراد ابھی یہاں سن رہے ہیں اور جو آگے سن رہے ہیں، خود اپنے آپ سے اس بات کا سوال کریں کہ آپ کی زندگی میں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایمانداری کے ساتھ سچ کو سمجھنا چاہا ہے اور سچ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. یہ ہم ہیں جو کہ اس کے اوپر دوسری لیئر چڑھاتے ہیں کہ حق مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے اس رستے پہ جانا ہے، لیکن اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں، میرے فیملی والے یوں کرتے ہیں، میرے ابا نے یوں کہا تھا، میرے چچا کا یہ نظریہ تھا، میرے خاندان والے. حق کہاں چلا گیا؟ وہ اس میں گم ہو گیا. ورنہ وہ جو خدا کی طرف سے فطری اور عقلی ہدایت تھی وہ آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتی کبھی بھی. وہ کبھی آپ کو غلط رستے پہ نہیں لے جاتی. یہ ہدایت کی پہلی لیئر ہے جو خدا نے ہم سب کو عطا کی ہے. اور امام کاظم علیہ السلام کے قول کے مطابق کہ اس پہلی لیئر کو خدا نے کنسولیڈیٹ کر کے ہم کو عطا کیا ہے. یعنی جیسے آپ ایک اس کو یوں سمجھیں نا کہ آپ اگر ایک پیوند لگاتے ہیں, جوڑ بناتے ہیں, تو بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں کہ جوڑ لگانے کے بعد فار ایگزامپل اگر آپ نے سیا تو اس کے اوپر آپ ایک اور, آپ کو اگر خدشہ ہوتا ہے تو ایک چمڑے کی بھی ایک لیئر اوپر سے چڑھا دیتے ہیں. یا جیسے آپریشن ہوتے ہیں کہ کھال اگر جوڑی جاتی ہے تو ڈاکٹر خالی سینے پر اکتفا نہیں کرتے, اس کے اوپر سے اور پیڈنگ بھی لگا دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے خدا نے جو ابتدائی درجے کی ہدایت دی ہے وہ خالی منیمم ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کیا ہے, اس کو کنسولیڈیٹ بھی کیا ہے فرسٹ لیول پر. اور جس کو امام کاظم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ خدا نے تمہارے مانگے بغیر تمہیں دو پیغمبر دیے, دو ہدایت کرنے والے دیے, ایک تمہارے اندر ہے ایک تمہارے باہر ہے. وہ پیغمبر جو تمہارے اندر ہے وہ نور فطرت و عقل ہے, اور وہ پیغمبر جو تمہارے باہر ہے وہ رسول اور امام اور کتاب خدا ہے. تم ان دونوں کو بآسانی ایک دوسرے کے ساتھ کنفرم کر سکتے ہو کہ جو کتاب کہتی ہے تمہاری عقل بھی وہی بات کہتی ہے یا نہیں کہتی, یا تمہاری عقل تمہیں کسی اور رستے پہ لے جاتی ہے. جو چیز انسانوں کو بھٹکاتی ہے وہ عقل نہیں ہے, وہ فطرت نہیں ہے, وہ یہی رجحانات ہیں سارے, یہی اٹیچمنٹس ہیں, یہی تعلقات ہیں. تو اس بات کو سمجھنا, یعنی اس چیز کو میں نے کہا کہ آج کلیئر کر دوں انشاءاللہ کہ ہدایت جو ہے اس کے یعنی دو سلسلے ہیں. ایک ہدایت پہلے خدا نے عطا کی, اب خدا نے جب عطا کی تو اب خدا ہمارے انتظار میں کہ تم عقل کا کیا استعمال کرتے ہو, تم فطرت کے نور کو کتنا روشن رکھتے ہو, تم میرے رسول اور کتاب کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. اما شاکرم و اما کفورا. شاکرن کا مطلب کیا کہ اگر ان کا حق ادا کیا تو شکر گزار ہو گئے اس نعمت کے, اگر ایون ان کا نام لیتے رہے لیکن ان کو اگنور کرتے رہے اپنی لائف میں. زیادہ تر مسلمان کیا کر رہے ہیں, جو امام جواد علیہ السلام کا باقاعدہ خط میں نے پڑھ کے بھی سنایا تھا, امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ قرآن کی روایت کرنے والے بہت ہیں, قرآن کی رعایت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. روایت اور رعایت کا مطلب فرق سمجھ رہے ہیں نا. روایت یعنی قرآن کی قرأت ہے, تلاوت ہے, تجوید ہے, فلاں فلاں سب ہے. رعایت قرآن یعنی اس بات کو سمجھنا کہ قرآن آپ سے کہہ کیا رہا ہے, آپ سے چاہتا کیا ہے, آپ کو کس راہ پہ لے جانا چاہتا ہے. اس رعایت کے کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اور یہ خط امام علیہ السلام نے کب لکھا ہے, نویں امام نے اپنے دور کی بات کی ہے کہ راویان قرآن بہت ہیں, قرآن کی رعایت کرنے والے لوگ بہت کم ہیں, بہت قلت میں. تو ہدایت کا پہلا لیول خدا کی طرف سے دے دیا گیا ہے, اب خدا ہمارے انتظار میں ہے کہ ہم ان سب کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کے شکر گزار ہو گئے اس نعمت کے, تو اب ہدایت کا دوسرا لیول آتا ہے. وہ کون سا ہے, ہدایت پاداشی یعنی ریوارڈ. اور اس کے بارے میں میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی اب ایک بات, ایک مثال دے کر اور پھر ہم بات آگے بڑھائیں. لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم زیادہ تر جس ہدایت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا اس آیت میں جو ہدایت کی بات ہے کہ خدا سبل السلام تک لے جاتا ہے, ظلمات سے نکال کر نور کے ڈومین میں لاتا ہے, صراط مستقیم کی طرف حرکت دیتا ہے, تو یہ ہدایت پاداشی ہے یعنی ایز اے ریوارڈ ہے یہ. اور یہ ریوارڈ کب نظر آتا ہے؟ جب ہم اصلی ہدایت کی ناقدری نہ کریں. اگر ہم اپنی عقل کو ضائع کر دیں, فطرت پر پردے ڈال دیں, کتاب اور پیغمبر کی طرف دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کریں, سارے کے سارے دین کے اصول خود ہی بنا کے بیٹھ جائیں, تو پھر اس ہدایت پاداشی کے دروازے بند ہو جائیں گے. پھر یہ دوسرے لیول کی ہدایت نصیب نہیں ہوگی, بلکہ جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ بھی گمراہی میں بدل جائے گا. ٹھیک, کیونکہ خدا جب ہدایت کے معاملات ہیں تو خدا کے معاملات کیا ہیں؟ ان اللہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء, دوسرا پہلو بھی ہے. اور انشاءاللہ ایک مجلس سے سلسلے کی میں پھر پوری اس پہ خطاب کروں گا کہ وہ دوسرا پہلو, کیونکہ ہدایت کے ساتھ ضلالت اور گمراہی بھی من جانب خدا ہے. اگرچہ کہ ہمیں یہ جملہ بہت عجیب لگتا ہے کہ خدا ہی ہدایت دیتا ہے, خدا ہی ضلالت, ہمیں بہت عجیب لگتا ہے, لیکن یہ بالکل فیکٹ ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا. یعنی خدا کی طرف سے جو اب نعمت اولیٰ ہے, عقل, فطرت, کتاب اور پیغمبر, اگر اس کا کفران کیا, ناشکری کی, ضلالت ملے گی خدا کی طرف سے. اگر اس کی شکر گزاری کی, اس کی قدردانی کی, ہدایت ملے گی خدا کی طرف سے. یہ کلیئر وے, پاتھ وے. تو وہ ہدایت ایز اے ریوارڈ ہمارے سامنے آتی ہے. اچھا, اب میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ ان مثالوں کے ذریعے سے ہم تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں. اصحاب کہف کے بارے میں آپ نے قرآن کریم میں یقیناً دیکھا ہوگا, سورہ نمبر 18 جو سورۃ الکہف ہے, اور اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں سٹوریز جو ہے نا, بہت معذرت کے ساتھ میں بات کہوں گا کہ قرآن کریم کے واقعات اور قصص خود زبان خدا سے وہ عرش ہیں, اور اس کو ہم جس سٹوری کی فارم میں ڈال کے بیان کرتے ہیں وہ فرش ہے. ان دونوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے, اتنا ہی فاصلہ ہے کہ آپ اگر اس چیز کو ازرو قرآن اس پر غور کرنا شروع کریں گے تو ہر ہر جملے سے علم و معرفت کے در کھلیں گے آپ پر, اگر آپ اسی کو ازرو قرآن دیکھنا شروع کریں گے. اب دیکھیں, میں ایسی اصحاب کہف کے انٹروڈکشن کو قرآن سے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. ویسے تو آپ نے اس کی مووی بھی دیکھ لی ہوگی, سٹوریز بھی پڑھ لی ہوں گی, سب کر لیا ہوگا. اب میں قرآنی آیتوں کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نحنو نقص علیکم نبأهم بالحق, کہ ہم تمہارے لیے بیان کرتے ہیں ان کی خبر, اصحاب کہف کی خبر بالحق. اور یہ قرآن کا مین تھیم ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ بالحق ہونا چاہیے, بالحق ہونا چاہیے. انہم فتیتن, وہ کچھ جوان تھے اور ان کی کوالٹی کیا تھی؟ آمنو بربہم. اب اگر آپ مجھے بتائیے گا کہ یہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں, کہ اگر ہم سے پوچھا جائے اصحاب کہف کون تھے, تو ہم اگر بہت بھی زور لگائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ کے خلاف قیام کیا تھا. آپ بتائیں ان کی مین میرٹ آپ کے سامنے یہی آتی ہی نہیں آتی؟ یعنی ویسے اگر کوئی داستان سرائی کی بات کرتا ہے تو وہ تو بالکل ہی الگ ہے, لیکن اگر کوئی بڑا بابصیرت بھی ہے تو وہ کیا کہے گا کہ انہوں نے اپنے زمانے کے حکمراں کے خلاف قیام کیا, بڑی جیداری دکھائی, بہادری شجاعت کا مظاہرہ کیا. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انہم فتیتن آمنو بربہم. زندگی کی اصل قدر کیا ہے؟ این و آن اور یہ وہ کرنا نہیں ہے. آمنو بربہم, مین کوالٹی کیا تھی ان کی؟ ان کی مین کوالٹی جس کی وجہ سے وہ قیام کرنے کے قابل ہوئے, آمنو بربہم. اچھا یہاں پر اب خاص بات کیا ہے کہ آمنو کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے. بس میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن آپ اس پر گزارش ہے کہ غور کیجئے گا کہ دیکھیں کہیں پر قرآنی آیتوں میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور کہیں پر کچھ چیزوں کے بارے میں ریفرنس دے رہا ہے لوگوں کی طرف کہ یہ والے کام وہ کر رہے ہیں، یہ میں نہیں کر رہا. کہ جیسے جب ہدایت کے عطا کرنے کی بات آ رہی ہے تو یہدی بہ اللہ، ان اللہ یہدی من یشاء، وہاں خدا کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کر رہا. کہ ہدایت عطا کرنے میں ہدایت کا ریوارڈ دینا یہ پیورلی میری مرضی ہے، میری رضا ہے. لیکن اب یہاں جب اصحاب کہف کی طرف بات آ رہی ہے تو خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ان کو ایمان عطا کیا، یہ نہیں کہہ رہا خدا. آمنو بربہم، وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہدایت کی جو پہلی سیڑھی خدا نے ہم کو دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے جب تک ہم خود اپنے رب پر ایمان نہیں لائیں گے، خود ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک کسی فضیلت کا دروازہ نہیں کھلے گا ہم پر. اب دیکھ رہے ہیں آمنو ان کا کام ہے، ان جوانوں کا کام تھا، نہ کہ خدا کی عطا تھی. خدا عطا کے طور پہ نہیں بیان فرما رہا ہے اس کو. آمنو بربہم، اس کے بعد کیا ہوا؟ وزدناہم ہدا. کیونکہ زندگی کے اصل مسئلہ کیا؟ ہدایت ہے. جس کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے اس کو سب سے بڑی چیز کیا ملتی ہے؟ کہ وہ زندگی میں کبھی بھی کنفیوز نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، الجھتا نہیں ہے. کیونکہ اس کے سامنے ہدایت کا مین رکن یہ ہے کہ حق اور باطل کی راہیں روشن ہوتی ہیں. اس کو اس بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. اور اس کی بہترین مثال یہ اصحاب کہف ہیں جو قرآن نے بیان کی، کہ وہ کچھ جوان تھے کہ جو اپنے رب پر ایمان لائے. اب اس گفتگو سے جوڑیں وہ ایمان کون سا تھا، یہ نہیں کہ میں اللہ پہ ایمان لے آیا، بلکہ یہی نور فطرت، نور عقل، رسالت کا پیغام، اس کی بنا پر جو ایمان آتا ہے اور ایمان کی عمارت کھڑی ہوتی. تو فوراً خدا کی طرف سے جواب کیا آیا؟ جب ایمان آپ کی طرف سے گیا تو خدا کی طرف سے جواب کیا آیا؟ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. اور زِدْنَاهُمْ کے اندر بھی جو ترکیب جو قرآن کریم بار بار ہر جگہ استعمال کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی چیز ملتی ہے تو وہ چیز نہیں ملتی، انسان اس حوالے سے بلند ہوتا ہے. میرا یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ربی زدنی علمن، ربی زدنی علمن، اس جملے میں کیا ہے؟ اے خدا مجھے زیادہ کر دے علم کے لیے، مجھے زیادہ کر دے. یعنی جیسا امیر المومنین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ہر ظرف تنگ ہوتا ہے اپنے مظروف کی بنا پر. یعنی کیا مطلب؟ ظرف یعنی برتن، مظروف جو آپ اس میں ڈالتے ہیں. اگر آپ ایک کنٹینر لیں اور اس میں پانی یا شربت یا کچھ بھی ڈالنا شروع کر دیں، اس کے اندر اسپیس کم ہوگی یا بڑھے گی؟ کم ہوگی. کہ ہر ظرف اپنے مظروف کی وجہ سے تنگ ہوتا چلا جاتا ہے سوائے ظرف علم کے. اب یہ کلمات قابل غور ہیں یا نہیں ہیں؟ ظرف علم کیا ہے؟ یہ آپ کا نفس ہے. علم کا جو پانی ہے وہ کہاں اونڈیلا جاتا ہے؟ کتابوں میں نہیں، آپ کے نفس اور قلب میں. تو امام علیہ السلام کیا بیان فرما رہے ہیں کہ ہر ظرف اپنے مظروف کی وجہ سے تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ نفس جو علم کو اور حقیقت کو ریسیو کرتا چلا جاتا ہے وہ وسیع ہوتا جاتا ہے. اور اسی حقیقت کو قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے، ربی زدنی علماً. علم کا ذخیرہ سر پر لادنے والے لوگوں کے لیے تو قرآن نے کہا یحمل اسفارا، یہودیوں کے بارے میں کمثل الحمار یحمل اسفارا، کتابیں لادنے سے علم تھوڑی آتا ہے. یہ ان گدھوں کی مانند ہیں کہ جو اپنے اوپر کتاب کا بوجھ اٹھائے گھوم رہے ہیں. ظرف علم، تو زدنا ہم ہدا، ان کو ہم نے زیادہ کر دیا ہدایت میں، ان کو زیادہ کر دیا. تو یہ جو ہدایت پاداشی ہے یا ایز اے ریوارڈ جو ملتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ذات کے ظرف میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے ہدایت کے حوالے سے، ہدایت کی نورانیت کے حوالے سے. یہ چیز خدا نے اصحاب کہف کو عطا کی. اور وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے قلوب کو مربوط کر دیا. اب ان جملوں پر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا بیان عرش ہے. ہدایت سمجھ میں آ رہی کہ ہدایت کیا ہوتا ہے؟ ربطنا علی قلوبہم، یہ ترکیب قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے کہ جب ان کو خوف تھا کہ فرعون کے سپاہی آگے قتل کر دیں گے. ربطنا علی قلوبہم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان جب امن کی حالت میں ہوتا ہے تو ہر چیز میٹھی میٹھی سکون سکون سے چل رہی ہوتی ہے. جب پریشر میں آتا ہے تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر جتنے معاملات ہیں وہ سب ڈسپرس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، منتشر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فکر صحیح سے کام نہیں کر رہی ہوتی، باتیں سامنے کی چیزیں سجھائی نہیں دے رہی ہوتی، ڈسیشن میکنگ پاور برے طریقے سے متاثر ہو جاتی ہے. اس کا کیا مطلب؟ کہ قلب منتشر ہو گیا. جو انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے اس کی علامت قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ ہم نے ان کو کیا دیا؟ ان کے قلوب کو مربوط کر دیا. یہ ہدایت ہے جو عطا ہو رہی ہے. یعنی اور وہاں پر یہ بات سب کو پتا ہے کہ اصحاب کہف کے لیے کیا صورتحال تھی؟ سٹریٹ اوے ڈیتھ تھی، موت کے حکم جاری ہو گیا تھا ان کے. اور پھر انہوں نے وہاں پر وہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پر نہیں رہیں گے اور کہیں بھی چلے جائیں گے، اور غار میں جا کے بیٹھ گئے. ایک جملہ اور اسی آیت کا اور میں بات ختم کروں آج کی حد تک، کہ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. یہ ساری کی ساری چیزیں انہیں کب ملی؟ یہ ریوارڈز خدا کی طرف سے ہدایت والے کب ملے؟ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے قیام کیا. فقالوا، اور کہا، ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، اور ہم اس کے سوا کسی کو بھی بطور الہ نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذن شططا، اور اگر ہم نے ایسی بات کی تو یقیناً ہم راہ حق سے بہت دور کہیں نکل گئے. اگر ہم نے اس کے علاوہ جو رب السماوات والارض ہے، اس کے علاوہ کسی بھی اور کو بطور الہ اور معبود پکارا یا اختیار کیا تو ہم بہت دور نکل گئے. تو اب ہدایت کے ارکان سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ہدایت کب ملتی ہے، کیوں ملتی ہے؟ ہدایت کو حاصل کرنے کی مین ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ توحید ہے. ہم نے امام علی علیہ السلام کے جملے نہیں دیکھے نہج البلاغہ میں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی دعائیں نہیں پڑھی، ان کے کلمات کو نہیں دیکھے، ملاحظہ نہیں کیا کہ امام علیہ السلام، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے کلمات معصوم کے ایسے ہیں کہ جس میں وہ خود اپنے بارے میں یا اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں. ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو خبر ہو. لیکن اغلب ان کا کلام کیا ہے؟ سوائے تعریف خدا کے، سوائے خدا کی معرفت کے، سوائے فکر آخرت کے، اور کوئی دوسری چیز ہم کو نظر آتی ہے وہاں پہ؟ جیسے میں بار بار یہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہم جتنا بھی ایون چلیں قرآن سے تو ہماری بے رغبتی پتہ نہیں کیوں ہے، وہ میں اس پہ کیا کہوں، لیکن اگر ہم حدیث کو بھی بہت زیادہ زور دیتے ہیں تو حدیث میں بھی ہمیں تحف العقول نہیں نظر آتی. نام سنا ہے اس کتاب کا، تحف العقول؟ یہ نام بھی نہیں سنا. اتنی موٹی کتاب ہے، 14 معصومین کی احادیث پر ایک ایک کر کے انہوں نے، اور یہ تقریباً 1000 سال پہلے کی کمپائلڈ بک ہے، کتاب و توحید. دیکھیے، کتاب و توحید، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے وہ کتاب، یعنی پوری احادیث ہے، کمپائل کی ہے. کس بنا پہ کمپائل کی ہے؟ کہ میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ میں ہمارے ارد گرد جو مومنین ہیں ان کے پاس، ان کے اندر توحید کے مسائل جنریٹ ہو رہے ہیں. تو میں اس بات کو، میں نے پھر اپنا فرض سمجھا کہ میں آئمہ علیہ السلام کے توحید پر مبنی کلمات کو جمع کر کے کتاب لکھوں. پتہ ہے ہم لوگوں کو اس کا؟ آپ پورے محرم کی 2 مہینے کی، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے اس وقت کہنا، ورنہ اگر ابھی ہمیں ہوش نہیں آئے ہم ڈوب جائیں گے، بہت برے ڈوبیں گے. جو سب کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے ہماری نجات ہونے والی نہیں ہے. آپ مجھے جتنا دل چاہے برا کہہ لیجئے، لیکن حق یہی ہے، کیونکہ راہ خدا اور قرآن اور معصوم کو چھوڑ کر کوئی نجات نہیں ہے. آپ پورے اس 70 دن کی مجالس اور تقاریر میں مجھے 2 ریفرنسز اگر کوئی بھی آپ کو کتاب و توحید یا تحف العقول سے بتائے نا، تو آپ مجھے بتائیے گا اگر آپ کے کانوں میں پڑھیں. یا کافی کے اندر، کتاب کافی کے اندر جو شروع کے ابواب ہیں وہ کون سے ابواب ہیں؟ پہلا کتاب العقل والجہل ہے، کتاب فضیلت علم ہے، کتاب و توحید ہے، کتاب الایمان والکفر ہے. وہ ساری حدیثوں پہ بات ہی نہیں کرنی، ان ساری حدیثوں کا کوئی اہمیت نہیں ہے کہ چلیں آپ قرآن پہ نہیں جائیے، قرآن سے کوئی مسئلہ ہے شاید مومنین کو، نعوذ باللہ، تو احادیث ہی دیکھ لیجئے. کہ اتنا سارا جو احادیث کے ذخائر ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں، اور اگر آپ کو وہ ریفرنسز ملیں آپ مجھے بتائیے کہ ان پر ہماری مجالس میں بات ہو رہی ہے. کہ امام کاظم علیہ السلام کی جو حدیث ہے حشام ابن حکم سے، جس کا ایک جملہ آج میں نے آپ کو سنایا کہ خدا نے تمہارے لیے 2 پیغمبر رکھے ہیں، وہ پوری حدیث حدیث حکمت ہے. قرآن کریم کی 20 آیتیں آپ نے نقل کی ہیں اس حدیث میں، جس میں علم اور حکمت کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. وہ سب کہاں ہیں؟ وہ کون ذکر کرے گا اس کا؟ کیا وہ ہمارے امام نہیں ہیں؟ کیا وہ ہمارے ائمہ کے کلمات نہیں ہیں؟ تو ان امور پر غور کرنا ہے. جب ہم اس راہ پر آئیں گے انشاءاللہ تو امید کر سکتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہیں. اس رستے کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو کتاب اور رسول اور خدا اور امام علیہ السلام کی راہ ہے، تو امید کر سکتے ہیں کہ ہاں انشاءاللہ خدا ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمیں محشور کرے گا، اور جو کمی رہ جائے گی اس کو پورا کرے گا ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت سے. لیکن اگر نعوذ باللہ ہم عملاً اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کے مقصد کو تباہ کر رہے ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، آپ کو پتہ ہی ہے، مطلب یاد دلا دوں کہ عقیل جب آئے تھے، عقیل کون ہے؟ امام علی علیہ السلام کے بھائی، سگے بھائی. امام علی علیہ السلام خلیفہ ہیں، عقیل آتے ہیں، اور وہ بھی جیسے پچھلی خلافتوں میں بڑے نوازے گئے لوگ، اشرہ مبشرہ کے نام پہ اور فلاں 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 مجاہدین اسلام کے نام پہ بہت نوازے گئے. عقیل ہے ڈرتے ڈرتے, کیونکہ اپنے بھائی کے مزاج کو پہچانتے ہیں, ڈرتے ڈرتے ایک ریکویسٹ کی کہ اے بھائی میں کثیر العیال ہوں, میری فیملی بڑی ہے, میرا خرچہ پورا نہیں ہو رہا, جتنا بیت المال سے مجھے ملتا ہے اس میں میرا خرچہ نہیں نکلتا, تھوڑا سا مجھے بڑھا دیں. امام علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ امام علی علیہ السلام نے ایک سلاخ لی, اس کو جو کوئی اس میں آگ میں دہک رہی تھی, اور اس سلاخ کو لے کر اور عقیل کے بدن کے قریب لے گئے, اور اتنا قریب لے گئے کہ عقیل کو اس کی حرارت فیل ہوئی اور وہ چیخ اٹھے کہ اے بھائی کیا تم مجھے جلانا چاہتے ہو؟ امام علی علیہ السلام نے کیا جملہ کہا, جواب دیا کہ کیا تم مجھے جہنم کی آگ میں جلانا چاہتے ہو؟ یہ دنیا کی آگ سے تم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, یہ دنیا کی آگ تم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے, تم مجھے چاہتے ہو کہ میں عدل و انصاف کے رستے سے ہٹ جاؤں اس لیے کہ تم میرے بھائی ہو اور تم مجھے جہنم کی آگ میں جلانا. یہ علی ہیں. اس شخصیت کا نام علی ہے. تو ہم ایسے علی سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہم جو دل چاہے کریں, جو جس قسم کا کردار بنا لیں, جو اخلاقیات بلڈ کر لیں, جس قسم کے ہمارے افعالوں, اور امام علی ہماری پیٹھ ٹھوکیں گے کہ جی بس آپ زندگی بھر جو تھے میرا نام لیتے رہے تھے اور بس کیا کہنے آپ کے. یا جیسے ایک جملہ مجھے مولانا صادق حسن صاحب کا یاد آتا ہے کہ ہمارا یقین یہ ہے کہ امام علی جو ہے وہ قبر میں سے منکر و نکیر کو ڈنڈے مار کے بھگا دیں گے کہ خبردار خبردار جو میرے شیعہ سے کوئی سوال کیا. یہ ارکان ہدایت ہیں. تو ان سب چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے. اور جو ایک جملہ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اس وقت سے پہلے غور کرنا ہے جب ہم کچھ کرنے کے قابل نہ رہ جائیں, کیونکہ زندگی میں کچھ بننے کی اور کچھ کرنے کی مہلت فار ایور نہیں ہے. ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ سب نکل جاتا ہے ہاتھ سے. اور کربلا اس حوالے سے ہمارے لیے بہت بہت اہم سبق لے کر آتی ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ جو کتابوں میں نقل ہے اور یعنی مستند علماء کی زبان سے نقل ہے ان کے قلم سے, بظاہر ہم کو سمجھ میں آتا نہیں ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب اہل بیت علیہم السلام کی رہائی کا حکم ہو گیا اور ظاہراً یزید نے امام سجاد علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا بٹھایا بڑی عزت سے, تو کہتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں جو کچھ بھی ہوا اور مجھے بڑا افسوس ہے, اور کیا کوئی سبیل ایسی ہے کہ مطلب میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے یا کچھ ہو جائے؟ تو اس میں کہ امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ نماز غفیلہ. اب ظاہر ہے عجیب لگتا ہے. اور امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ایسی کئی چیزیں موجود ہیں کہ وہ لوگ کہ جو قاتلان میں سے تھے انہوں نے امام علیہ السلام سے پناہ مانگی ہے واقعہ حرہ میں, اور آپ نے پناہ دی ہے, آپ نے پناہ دی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کوئی ایک میننگ ہونا چاہیے نا. یعنی کیا ہم اس کا مطلب یہ نکالیں کہ یزید کا جرم نہیں تھا, یا اس کے جرم کی سنگینی نہیں تھی, یا اس نے جو جرم کیا تھا وہ قابل مغفرت تھا؟ نہیں. ایک راہ حل اس معاملے میں کی نکلتی ہے یہاں سے, وہ کیا ہے کہ امام سے اگر بدترین فاسق و فاجر بھی ایک مسئلہ سامنے رکھ کے حل مانگے گا, امام حل دیں گے بحیثیت حجت خدا. لیکن وہ حل افیکٹو ہو پائے گا یا نہیں, یہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ ایک الگ معاملہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر حل کے ایفیکٹیو ہونے کے لیے وہ نفس چاہیے جو اس اثر کو قبول کرے. وہ نفس چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے تو حل دے دیا لیکن اس کے پاس وہ نفس ہی نہیں ہے, اس کے پاس وہ توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ اس حل کو استعمال کر سکے. تو اس لیے معصوم کے کردار میں آپ کو یہ چیزیں جا بجا ملیں گی. ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ رسول خدا ابو سفیان کے گھر کو جائے امان قرار دے رہے ہیں فتح مکہ پر, امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ ابن ملجم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک ضرب سے زیادہ نہیں لگانا, اے لوگوں اس بات کا نعرہ لگاتے ہوئے کہ علی قتل ہو گئے, امیر المومنین شہید ہو گئے, فتنے نہ برپا کرنا, صرف ایک شخص مجرم ہے اس سے زیادہ کسی پر ہاتھ نہ ڈلے, اس کو بھی ایک ہی ضرب لگائی جائے, بلکہ انتظار کرو کہ میں جب تک زندہ ہوں کوئی کچھ نہ کہے اسے. میں حیرانی ہوتی ہے ان باتوں پہ, کیونکہ یہ ہماری اپروچ آف لائف نہیں ہے. ہماری تو طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایک زیادتی کرے نعوذ باللہ تو ہم 10 کرنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ کردار معصوم کہ جس سے یہ ہدایت کے ابواب ہیں, یہ ہدایت کے عنوانات ہیں. تو امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے کچھ جملے آپ کے گوش گزار کریں, اور اس میں بھی کہ ایک دو باتیں اور وہ پہلو کے جو ہم تقریباً اپنی طرف سے فضیلت کے طور پر بیان کرتے ہیں لیکن ان سے معصوم کی ایک لحاظ سے تنقیص ہو جاتی ہے, ان کے درجات کم ہو جاتے ہیں. اور اس میں ایک ان دو پہلوؤں کی طرف میں اشارہ کروں کہ ایک پہلو یہ ہے کہ عابد بیمار, یہ امام علیہ السلام کے لیے کوئی بہت بڑا کریڈٹ کا ورڈ نہیں ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. چوتھے امام, اور جیسا کہ جو اہل بصیرت ہیں وہ یہ بات جملے بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم ظاہری طور سے دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام نے ایک دن عاشور کا گزارا تھا, امام سجاد علیہ السلام نے 2 مہینے عاشور کے گزارے ہیں. ہر دن آپ کے لیے عاشور تھا, یہ معمولی سفر نہیں تھا جو آپ نے طے کیا ہے, لیکن اس جگہ پر ان مقامات سے گزرنے کے بعد جب شام کے بازار میں جب وقت آتا ہے, جب کوئی شخص نعوذ باللہ, کیونکہ شامیوں کو خبر نہیں تھی کہ یہ کون ہے, کوفیوں کی طرح ان کا حال نہیں تھا, ان میں سے ایک بوڑھا شخص تھا کہ جس نے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھ کر کچھ سخت جملے کہے, برے جملے کہے کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا. اگر امام علیہ السلام فقط ایک نحیف اور لاغر و بیمار شخصیت ہیں تو آپ غور کریں وہ اس طریقے سے جواب دے سکتے ہیں, اس مسئلے کو اتنے ٹھنڈے سکون کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. آپ نے اس سے پوچھا, اے بھائی کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں. پہلے تو اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ شخص قرآن کا ذکر کیوں کر رہا ہے. کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ نے کہا کیا تو نے وہ آیت پڑھی ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس نے کہا بالکل پڑھی ہے, لیکن تمہارا اس آیت سے کیا کام؟ پھر آپ نے پوچھا کیا تو نے وہ آیت پڑھی ہے, اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اہل البیت. کہتا ہے کہ ہاں میں نے پڑھی ہے, لیکن تم کیوں اس آیت کو دہرا رہے ہو؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی یہ آیتیں وہ قربا جن کی مودت کو خدا نے واجب قرار دیا تھا, وہ اہل بیت جن کو خدا نے خود طاہر و مطہر بنایا ہے وہ ہم ہیں. یہ کسی بیمار انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جب دربار شام کا وقت آتا ہے, یزید ملعون کی ان 700 کرسی نشینوں کے سامنے حرم کو کھڑا کر دیا جاتا ہے, اس انداز سے کہ جو واقعہ بیان کیا گیا کہ بیویوں کے گلے ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے تھے اور کچھ کے بازوؤں سے وہ رسن گزر رہی تھی اور بچیوں کے گلوں سے گزر رہی تھی، اور اس آلف میں وہ تنہا مرد جو ان بیویوں کے سامنے کھڑا تھا سینہ سپر ہو کر باطل کی اس شر کے سامنے، وہ امام سجاد علیہ السلام ہیں، اور اس وقت یزید ملعون کے سامنے سر امام حسین علیہ السلام ایک تشت میں رکھ کر لایا جاتا ہے، اور یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر زبان بالکل ساتھ نہیں دیتی کہ دو لفظ بھی بولے جائیں۔ اس وقت کچھ واقعات میں یہ بھی موجود ہے کہ اس نے جو کچھ شراب پی رہا تھا وہ اس تشت میں ڈالی، کچھ جگہ پر یہ واقعات موجود ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی کہ جس سے امام حسین علیہ السلام کے لب و رخسار کے ساتھ گستاخی کرنے لگا، اور جس پر کچھ اصحاب رسول جو وہاں موجود تھے جتنے بھی ضمیر بک چکے ہوں لیکن اس حد تک برداشت نہ کر پائے، کہتے ہیں کہ اے یزید اپنے ہاتھوں کو روک لے کہ یہ لب و دندان جن کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور کو انہی لبوں کا بوسہ لیتے ہوئے۔ امام علیہ السلام اپنے آپ کو خاص طور سے اپنی پھوپھی کے سامنے کر لیتے ہیں کہ میری پھوپھی کی نگاہیں اپنے بھائی کے کٹے ہوئے سر پہ نہ پڑیں، لیکن اس کے بعد پوری زندگی امام سجاد علیہ السلام کا جو وطیرہ تھا، آپ کی سنت تھی کہ جب کسی قصاب کے پاس جاتے تھے تو وہاں پر آپ یہ سوال کرتے تھے کہ اے بھائی تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی تو پلا لیا ہوگا نا، اس کو پیاسا تو نہیں ذبح کیا ہوگا؟ تو وہ کہتا تھا کہ ہاں فرزند رسول، ہم ہر جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی ضرور پلاتے ہیں۔ تو آپ ایک آہ بھر کے کہتے تھے آہ میرا بابا جو اس عالم میں پشت سر سے قتل کیا گیا کہ اس کے ہونٹ اور زبان سوکھی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے کبھی کسی نے کہا کہ یا سید و سردار، اے مولا اب تو آپ اپنے غم کو ختم کر دیں، شہادت آپ کی میراث ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی تو نے ہم سے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث ضرور ہے لیکن ماؤں بہنوں کا کھلے سر بازاروں میں جانا، اس دربار میں کھڑے ہونا کہ جہاں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پر وہ فاسق و فاجر حکمران اپنی فتح کے نشے میں بدمست تھا۔ تو اس وقت یزید جب یہ گستاخی کرتا ہے تو اس وقت امام علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے یزید کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پر جا کر کچھ اپنی بات بھی کر سکوں؟ یزید کہتا ہے نہیں، لیکن لوگوں کے اصرار پر جب اس نے امام علیہ السلام کو اجازت دی تو آپ اس ممبر پر بلند ہوتے ہیں اور جس انداز سے اپنا تعارف کرانا شروع کرتے ہیں وہ جوان مردی اور شجاعت کی آخری مثال ہے کہ جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو خدا نے عرش معلی پر بلا کر کلام کیا۔ یزید امام علیہ السلام کے اس کلمات کو خاموش کرنے کے لیے بے وقت اذان کا حکم دیتا ہے۔ جب مؤذن پہنچتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تک تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے مؤذن جس کے نام کو تو نے ابھی لیا اس کے حق کی قسم کے خاموش ہو جا، اور پھر یزید کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ اے یزید مجھے بتا کہ جس محمد الرسول اللہ کی گواہی اذان میں دی جا رہی ہے کیا یہ اسی کے حرم نہیں ہے؟ کیا یہ انہی کی بیٹیاں نہیں ہیں کہ جن کو تو نے اس حال میں اس مجمع کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے؟ ولعنت الله على القوم الظالمين. پروردگار عالمین، بانی مجلس لئیت بھائی خدا ان کے اس نیت کو قبول کرے،